بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 98 ہے. برکت کے لیے پڑھی, اس کا موضوع سے بہت زیادہ تعلق نہیں ہے, کیونکہ ہم ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ حقوق الزوجین میں سے ایک واعظ حکیم الامت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. اس واعظ میں یہ بتایا گیا ہے عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے مردوں سے مختلف بنایا ہے اور کمزور بنایا ہے, اور اس کی وجہ سے ان میں کچھ نقائص بھی ہیں. تو اس لیے اس لحاظ سے یہ آیت تلاوت کر دی, جس میں ترک ہجرت کے اوپر پہلے وعید آئی ہے کہ جب ہجرت کا حکم آ جائے, ہجرت کے حالات ہو جائیں تو ترک وطن کرنا چاہیے, ترک ہجرت کرنا چاہیے اگر اپنے دین پہ عمل نہ کر سکے. لیکن اس میں الا المستضعفین, جو مردوں میں کمزور ہیں, اور عورتیں اور بچے. تو دیکھیں یہ جو لوگ کمزور لوگ ہیں ان کو عورتوں کے ساتھ شامل کیا گیا ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں ہیں کمزور. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو واعظ ابھی پڑھنے کا ارادہ ہے اس کو ایک حدیث شریف سے شروع کیا ہے. تو وہ حدیث شریف تھوڑی لمبی ہے, میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں. ترجمہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے عورتوں کے گروہ تم صدقہ دو. عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے عورتوں تم صدقہ دو, اس لیے کہ مجھے دکھلایا گیا ہے کہ تم دوزخ میں سب سے زیادہ ہو, اہل نار میں سب سے زیادہ ہو. یعنی تم کو مجھے دکھایا گیا کہ تم دوزخ میں عورتیں زیادہ ہیں. تو عورتوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی وجہ کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ عورتیں دوزخ میں زیادہ ہیں؟ اب دیکھیے, ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, ہماری ایک عجیب شان ہے, عورتیں ہوں یا مرد, جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا بس سر تسلیم خم کر لیتے ہیں. یہ ایمان کی علامت ہے, یہ ایمان کی نشانی ہے, اور یہ حقیقت میں عورتوں میں زیادہ ہے, ایمان قوی ہوتا ہے ان کا. جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی جا رہی ہے تو بس سر تسلیم خم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا, یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ عورتیں دوزخ میں زیادہ ہیں. تو عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لعنت ملامت بہت کرتی ہو, لعنت کی عادت ہے کوسنا, لعنت ملامت بہت کرتی ہو, اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو. دو باتیں ہو گئیں, فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لعنت ملامت بہت کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو, اور نمبر تین, میں نے تم سے زیادہ کہ تم ناقصات العقل, کہ تمہاری عقلیں تو کم ہیں, ناقص العقل فرمایا. اس کے باوجود ہوشیار مرد کی عقل کو تم جیسا ہم نے سلب کرنے والا کوئی نہیں دیکھا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ تین باتیں بتائیں, ایک یہ کہ تم لعنت ملامت بہت کرتی ہو, دوسرے خاوند کی ناشکری کرتی ہو، اور تیسرے تم سے زیادہ ناقص العقل ہوتے ہوئے بھی ہوشیار مرد کی عقل کو صرف کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ تو عورتوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دین اور عقل کے نقصان کی وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم جو ناقص العقل ہو، دو طرح سے، ایک دین کے لحاظ سے بھی ہو اور عقل کے لحاظ سے۔ تو اس پر عورتوں نے پوچھا کہ ہمارے دین اور عقل کے نقصان کی کیا وجہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دین میں اور عقل میں کمی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ عورتوں نے کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا عورت کی شہادت مرد کی شہادت سے نصف نہیں؟ یعنی دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کی شہادت کے برابر ہے اسلام میں۔ تو عورتوں نے عرض کیا کہ بے شک ہے۔ فرمایا بس یہ عقل کا نقصان ہے، تمہاری عقل کم ہے تبھی ایسا کیا گیا کہ دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کی شہادت کے برابر ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ کیا یہ بات نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ بات نہیں ہے کہ جب کوئی عورت حائضہ ہوتی ہے، یعنی اس کو حیض آتا ہوتا ہے، ایام میں ہوتی ہے، تو وہ نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے؟ تو عورتوں نے عرض کیا کہ بے شک۔ فرمایا کہ بس یہ نقصان دین ہے، کہ یہ نقصان دین ہوا کہ اس زمانے میں کہ روزے اور نماز اس کو میسر نہیں ہے، اور نماز کا تو کوئی بدل بھی نہیں ہے، تو یہ تو بالکل ہی نقصان ہوا۔ کہ ملمت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث شریف پڑھ کر سنائی اور فرمایا کہ اس حدیث شریف میں عورتیں مخاطب ہیں، حالانکہ یہاں مردوں کا بھی مجمع ہے۔ اب دیکھیے، مردوں کا بھی مجمع تھا اور عورتیں بھی تھیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث شریف سنائی، کیونکہ اس میں عورتوں کے لیے بھی نصیحت ہے اور مردوں کے لیے بھی نصیحت ہے۔ مردوں کے لیے تو بہت بڑی نصیحت یہ ہے کہ جب عورتیں ناقص العقل ہیں اور کمزور ہیں، تو ان کے ساتھ بہت ہی تحمل کا برتاؤ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ تمہارے جیسے عقل والے نہیں مردوں کو، یعنی گویا یہ کہا گیا ہے کہ عورتوں کی عقل تمہارے جیسی نہیں ہے، وہ عقل میں اور دین میں کم ہے۔ جب عقل اور دین میں کم ہیں تو ان کے ساتھ برتاؤ میں اس کا لحاظ رکھو، کہ یعنی نرمی اور تحمل اختیار کرو۔ اس لیے یہ مضمون اختیار کیا کہ عورتیں بالکل بے خبر ہیں اور طرح طرح کی خرابیوں میں مبتلا ہیں، اور وہ خرابیاں عورتوں سے تجاوز کر کے مردوں اور بچوں تک پہنچتی ہیں۔ ظاہر ہے عورتوں میں خرابیاں پیدا ہوں گی تو اس کا اثر مردوں پہ آئے گا یا نہیں؟ آئے گا، اور بچوں پہ بھی آئے گا۔ تو یہ عورتوں کی خرابیوں کو دور کرنا اور ان کی اصلاح کرنا سب کے لیے ضروری ہوا، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہوا اور مردوں کے لیے بھی ضروری ہوا۔ اس لیے یہ وعد اور یہ بیان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک اس بارے میں سب کے لیے ہے، کیونکہ عورتوں کی اصلاح ہو جائے تو ان کی اصلاح سے گھر بھر کی اصلاح ہو جاتی ہے، بہت دور دور تک اثر جاتا ہے۔ کسی ایک عورت کی اگر اصلاح ہو جائے تو شوہر پہ بھی اثر ہوتا ہے، بچوں پہ بھی اثر ہوتا ہے، رشتے داروں پہ بھی اثر ہوتا ہے۔ کہ اگر کہیں کوئی عورت دیندار ہو تو اس کے رشتے داروں پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے کسی مرد کے دیندار ہونے کی بہ نسبت، کیونکہ عورتوں میں ایک چیز ہے کہ وہ بہت آسانی سے دوسروں کو اپنا ہم نوا بنا لیتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں حکیم الامت مولانا شبیر ثانی رحمۃ اللہ علیہ اس واز میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے اس حدیث شریف میں پانچ نقائص بیان فرمائے ہیں، دو استراری نقائص ہیں یعنی ان میں عورتوں کے اختیار کو دخل نہیں، اور تین اختیاری ہیں۔ دو استراری تو یہ ہوئے جو ابھی بیان ہوئے کہ ایک عقل میں کم ہے، دوسرے دین میں کم ہے، اور یہ چونکہ استراری ہے سب کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، اور تین ان کی اختیاری کوتاہیاں ہیں یعنی وہ اپنے اختیار سے چاہیں تو اس کمی کو دور کر سکتی ہیں۔ اور وہ تین اختیاری کوتاہیاں کیا بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک تو لعنت کوسنا کثرت سے کرتی ہیں، دوسرے شوہروں کی ناشکری ہوتی ہیں، اور تیسری مردوں کی عقل کو بھی سلب کر دیتی ہے. یہ تین جو چیزیں ہیں یہ اختیاری نفس ہے، یعنی اس کو چاہیں تو عورتیں اپنے اختیار کو کام میں لے کر اصلاح کر کے اس کو دور کر سکتی ہیں. ہاں جو اضطراری نفس ہے وہ اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا، وہ ہے عقل اور دین کا نفس. اور یہاں پہ ایک اور نقطہ ہے کہ جب عورتوں نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے دین اور عقل کے نقصان کی وجہ کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ نہیں بتائی بلکہ ایک ایسی بات بتائی جو مشاہدے والی، کہ کیا عورت کی شہادت مرد کی شہادت سے نصف نہیں ہے؟ یہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ یہ اس کے دلائل ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس لیے کہ عورتیں ناقص العقل ہیں، ان کو یہ بات پوری اس طرح سے سمجھ میں نہ آتی اس طرح سے سمجھ میں آ جائے گی. یہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامتیں بیان فرمائی بجائے وجہ بیان کرنے کی یا دلائل بیان کرنے کی، کیونکہ مخاطب عورتیں تھیں اور عورتوں میں سمجھ کم ہوتی ہے، اس لیے ان کو سمجھنے میں اگر دلائل بتائے جاتے بہت تکلف ہوتا. چنانچہ جب بھی ایسا موقع ہو، لکھا ہے کہ مل امت نے کہ یہی مناسب ہے کہ اب عورتوں کو چیز سمجھانی ہے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اب دلائل دیں گے تو بالکل سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن ہاں اس طرح کی مثالیں دیں گے اور مشاہدات جو ہوں گے وہ بتائیں گے تو ان کو سمجھ میں آ جاتی ہیں. اس سے ایک اور بات مردوں کے لیے معلوم ہے کہ عورتوں کو سمجھانے کا طریقہ دلائل دینا نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتا نہیں کہ مرد کی شہادت سے عورت کی شہادت نصف ہوتی ہے، اس سے وہ سمجھ گئی کہ ہاں یہ عقل کی کمی کی وجہ سے ہوا ہے. اور یہ فرمایا کہ دین کی کمی کا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ دیکھو حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھتی، تو اس سے وہ سمجھ گئی کہ یہ نقصان دین کا ہے، یعنی دین میں کمی ہے. تب آج کا تو خیر حالت دوسری ہے، آج کا تو کچھ کہو تو اس میں سے جلد سوال نکل آئے گا، اس میں سے مزید سوال نکل آئیں گے. تو یہ تو خیر آج کل کی ہوا کا اثر ہے کہ بیکار تعلیم اور انٹرنیٹ اور یہ سب چیزوں دیکھ دیکھ کر دماغ میں کافرانہ انداز آ جاتا ہے، تو دین کی باتوں کے اوپر بھی سوالات پیدا کرنے لگ جاتے ہیں. یہ غلط ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا تو اب تو بس سر جھکا دیا، اور عورتوں کو اس میں زیادہ ماشاء اللہ ایمان اس طرح سے مضبوط ہے. فرماتے ہیں حکیم الامت کہ دیکھیے عورتوں کے سوال کے جواب میں دین اور عقل کی کمی کی علامت کو بیان کر دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی ہو گیا. اور یہ جو بتایا کہ دو جو خامیاں ہیں، دو جو کمیاں ہیں، وہ تو غیر اختیاری ہے، اضطراری ہے، عورتوں کے بس میں نہیں ہے، اور لیکن جو اختیاری نقائص ہیں وہ اس لیے بیان فرمائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورتیں اپنی ان خرابیوں پر اور ان کمیوں پر مطلع ہو جائیں، ان کو پتہ چل جائے اور ان خرابیوں کے علاج کی فکر کریں، اور باقی رہ گئے نقائص جو اضطراری ہیں اس سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جب عورتیں یہ دیکھیں گی کہ ہمارے اندر تو یہ دو بڑی چیزیں عجیب ہیں کہ ہم ان سے چھٹکارا ہی نہیں پا سکتے، جو دین اور عقل کا نقصان ہے، تو اس لیے بیان فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھیے یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان خرابیوں کو عورتیں دور ہی نہیں کر سکتی، نہ ان کے مرد دور کر سکتے ہیں، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بیان فرمایا؟ اس لیے بیان فرمایا. اب دیکھیے حکیم الامت بہت بڑے حکیم الامت عالم تھے، مفسر تھے، ان کا ظاہر ہے وہ جو کہتے تھے اپنے بزرگوں کی باتیں کہتے تھے اور قرآن و حدیث کے بالکل عین مطابق کہتے تھے. فرماتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیان فرمایا کہ عورتیں اپنے اندر ان نقائص کو دیکھ کر، ان خامیوں کو دیکھ کر کبر سے نجات حاصل کر لیں، ان کو عجب اور کبر ان کے اندر ہوتا ہے، وہ ڈیلا پڑ جائے کہ جب وہ یہ سوچیں گی کہ ہم تو ایسے ہیں کہ ہماری جو ہے دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہے، اور ہماری نمازیں بھی ایام میں نہیں ہوتی ہیں، تو وہ ظاہر ہے مردوں کے سامنے جھکیں گی، ڈھیلی تو پڑ جائیں گی کم سے کم، کہ یہ تو ایسی خرابیاں ہیں ہمارے اندر کہ ان سے نجات ہی ممکن نہیں ہے. تو دیکھیے یہ فائدہ تھا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں، یہ جو دو اضطراری نقائص بیان فرمائے پھر اس کو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کافی بیان فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ ہے بہت اہم چیز، کیونکہ بہت سی خرابیاں کبر سے اور عجب سے پیدا ہوتی ہیں، اور یہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ عورتیں دین اور عقل میں ناقص ہوتی ہیں تاکہ ان کا یہ ختم ہو جائے، کبر اور عجب ختم ہو جائے، کیونکہ کبر اور عجب ہونے کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، پورا گھر کا گھر متاثر ہوتا ہے، اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک عورت کے اندر یا مرد کے اندر عجب ہے کہ اپنے آپ کو ہی اچھا سمجھتا ہے، اس کو اصلاح کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی، تو وہ پندار میں یا عجب میں مبتلا ہے، تو اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اصلاح اس کی ہوتی ہے جو سمجھے کہ میرے اندر ہے خراب۔ لکھا ہے کہ ملہ احمد رحمۃ اللہ نے اسی واز میں، عورتوں میں کبر اور پندار کا مرض بہت ہے، عجب کا مرض، ذرا سا کمال ہوتا ہے اس کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، یہ مردوں میں بھی ہے، صرف عورتوں میں نہیں ہے، لیکن فرمایا عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے یہ، اور منشا اس عجب اور کبر کا، یعنی یہ جو عجب اپنی پسندیدگی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم کچھ جانتے ہیں، آج کل عورتوں میں بہت بڑھ گئی ہے، جو عورت بھی یا جو مرد بھی اپنی اصلاح میں نہیں لگا اس میں عجب اور کبر ضرور ہوگا۔ اس لیے میں اپنے احباب کو کہتا ہوں کہ دیکھو اپنے کو محتاج اصلاح سمجھو، اور میں کہتا ہوں دیکھو میں بھی اپنے آپ کو محتاج اصلاح سمجھتا ہوں، اس کی علامت یہ ہے کہ ہر ہفتے اپنے شیخ کو ایک خط لکھو جس میں اپنی خرابیاں لکھو، ایک ایک کر کے اپنے امراض نفس کا علاج کراؤ، اپنے رضائل کو سمجھو، اگر نہیں کرو گے تم تو گویا تو تم کو تو ضرورت ہی نہیں اصلاح کی، تم محتاج اصلاح ہی نہیں ہوئے، تو یہی تو کبر ہے، یہی تو عجب ہے، اسی کو تو دور کرنا ہے۔ اسی لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ جو اپنے شیخ کو اصلاح کی نیت سے ہر ہفتے ایک خط لکھ دے وہ بڑی بڑی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، کوئی وجہ ہے جو فرمایا ہے سر؟ لکھا یہ جو عجب اور کبر ہو جاتا ہے، جو جڑ ہے عورتوں اور مردوں سب میں، فرمایا ہمیشہ جہالت سے ہوتا ہے، اس کا سبب جہل، جہل علم کی کم۔ بڑا عالم اپنے کو وہی سمجھتا ہے جو کچھ نہ ہو، یعنی خود تو کچھ نہیں ہے، صفر ہیں، تھوڑا بہت کہیں سے کتاب کا نام معلوم ہو گیا، کچھ اور دیکھ لیا، ادھر ادھر کی سن لی، عالم علم سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھنے میں بڑا عالم ہوں۔ لکھا ہے بڑا عالم اپنے کو وہی سمجھتا ہے جو کچھ نہ ہو، دیکھیں حکیم الامت کے الفاظ ہیں، وہ آج میں سے پڑھ رہا ہوں، بڑا عالم اپنے کو وہی سمجھتا ہے جو کچھ نہ ہو، کیونکہ جو واقعی میں بڑا ہوگا اس کی نظر کمال کی حد آخر تک ہوگی، اگر واقعی بڑا ہے، کسی کو علم ہے تو علم پہ نظر ہوگی اس کی حد آخر تک، اور وہ اپنے آپ کو دیکھے گا کہ مجھ میں تو اتنا علم نہیں ہے، اپنے وہ آپ کو اس سے عاری دیکھے گا، یعنی علم سے خالی دیکھے گا، اس لیے ممکن نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ تو جو سچا عالم بڑا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، اسی لیے بڑے بڑے علماء حکیم الامت مولانا شفیع تھانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کو طالب علم کہتے تھے، ہم تو طالب علم ہیں، یعنی ہم محتاج علم ہیں، یعنی ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم تو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ کہتے تھے۔ لیکن اس میں ایک اور بات عجیب لکھی ہے کہ حکیم الامت کمال کہتے عقائد کو صحیح کرتے تھے، یہ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہ ناموں میں ایک نام ہے متکبر، اس سے کسی کو شبہ پیدا ہو، اس نے فرما دیا کہ البتہ ایسے شخص کو اپنا بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا جو تمام مراتب کمال کو جامع ہو، اور وہ صرف ایک ذات وحدہ لا شریک ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا کمالی نام متکبر ہے، معنی ہے اپنے کو بڑا سمجھنے والا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ واقعی میں بڑے ہیں، اور اگر ایسا ہوتا کہ وہ اس اپنے بڑے ہونے کو نہ جانتے تو یہ جہل ہوتا اور نقص ہوتا، اور نقص سے اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام متکبر ہے، کیونکہ وہ ہیں سب سے بڑے اور اپنے آپ کو جانتے بھی ہیں کہ ہم بڑے ہیں۔ فرماتے ہیں بس خدا کا تو یہی کمال ہے کہ وہ اپنے کو بڑا جانے، اور بندے کا کمال کیا ہے؟ یہ کہ اپنے کو چھوٹا سمجھے، اگر بندہ اپنے کو بڑا سمجھے گا تو یہ نفس ہو، ہم لوگ خوب اس میں مبتلا ہوتے ہیں. اب دیکھیں آپ خود ذرا سوچ لیجیے، مرد بھی عورتیں بھی اس میں غصہ کرتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں، اس میں دوسرے کو حقیری تو سمجھتے ہوتے ہیں، تو کبھی مبتلا ہوتے ہیں. اور یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی خرابی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، قیامت آ جائے گی اس کے خلاف نہیں ہوگا. اس لیے میں خود اپنے آپ کو اور اپنے احباب کو کہتا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے اس کبر سے نجات حاصل کرو. قبر میں جاؤ گے تو کبر ہوگا تو کہاں سے جنت کی ہوا لگے گی تمہیں، سوچنا چاہیے اس کی پھر سے نجات. لیکن ہم تو اپنے آپ کو محتاج اصلاح ہی نہیں سمجھتے، شیخ کو ایک خط لکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے ہفتے میں. اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ یہ ایک معمولی سی چیز ہے، ہمیں اصلاح کی ضرورت ہی نہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر بعض کو شیخ ہی نہیں بناتے، وہ اور بڑے ہو گئے، ان کو شیخ بنانے کی بھی ضرورت نہیں. لیکن یہ کبر ایسی چیز ہے کہ حدیث قدسی میں ہے، حدیث قدسی میں ہے کہ عظمت اور کبریائی میرے لیے خاص ہے، ایسی خاص ہے جیسے چادر اور تہمت ہوتی ہے. کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میری تہمت ہے، ان میں سے کوئی مجھ سے چھیننا چاہے گا، کھینچنا چاہے گا، کھینچتانی کرے گا، یعنی خود اپنے لیے ان چیزوں کو پسند کرے گا، تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کہ میں اس کی گردن توڑ دوں گا، اتنی سخت بات ہے. اس سے معلوم ہوا کہ عظمت اور بڑائی حق تعالیٰ کی صفات خاصہ میں سے ہے. اس لیے بندے کا کمال کیا ہے کہ اپنے آپ کو عاجز سمجھے، کم سمجھے، حقیر سمجھے، ہر شخص حقیر سمجھے. اور سمجھے، میں عرض کر رہا ہوں سمجھنا بھی اب سمجھنا مشکل ہے. کہتے ہیں بھائی ہمیں کیا سمجھ میں آئے گا، ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ ہم کم ہیں. تو اصل میں یہ محاورے کا فرق ہو گیا بھائی، سمجھنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ آپ کے لیے سمجھنا غیر اختیاری ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، دماغ میں نہیں آ رہی بات، تو اس کو کیا کہہ رہ سکتا ہے، تو کیا اس کے سارے احکام ختم ہو جائیں گے لمیہ کے؟ بھائی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام تو اپنی جگہ پہ ہیں. سوچے، دیکھیے سوچنا تو اختیار میں ہے، آپ سمجھنا اختیار میں نہ ہو سوچنا تو ہے نا، تو سوچئے کہ میں دنیا کا سب سے ذلیل شخص ہوں، سب سے کم عقل ہوں، میں دنیا کا سب سے زیادہ وہ ہوں، ذلیل شخص ہوں. سوچئے، سوچنے سے کون روک سکتا ہے آپ کو؟ تو یہ سوچنا ہی اصل مقصود ہے، سمجھنا محاورتن کہہ دیا جاتا ہے. سوچنا کہ میں سب سے زیادہ، دیکھیے ہم آپ تو کچھ نہیں، جن کا یہ واعظ پڑھ کے سنا رہے ہیں حضرت حکیم الامت مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ، یہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تھانہ بھون میں، اور بڑے بڑے حضرات پورے ہند و پاکستان، اس زمانے میں ایک ہی تھا، ساری دنیا سے آتے تھے، ان میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے حضرات ہوتے تھے. اور رمضان کا زمانہ ہے، اس میں حضرت فرماتے ہیں مجلس میں کہ باور کرو گے، یعنی تم کو یقین آ جائے گا میری بات میں، باور کرنا یعنی یقین کرنا، باور کرو گے، روزے سے ہوں بقسم کہتا ہوں، باور کرو گے، روزے سے ہوں بقسم کہتا ہوں، یعنی قسم کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھ جیسا ذلیل شخص مجھ کو دنیا میں کوئی اور نظر نہیں آتا. دیکھا آپ نے اتنی بڑی ہستی کر، مجھ جیسا ذلیل شخص مجھے کوئی اور نہیں. تو بھائی ہم سب کیا چیز ہے؟ کچھ نہیں. یہی سوچو کہ میں سب سے ذلیل ہوں، یہی سوچو ہر شخص کے سامنے سوچو کہ میں ذلیل ہوں. عظمت اور کبریائی تو بس اللہ کے لیے ہے. فرماتے اس سے معلوم ہوا کہ عظمت اور بڑائی حق تعالیٰ کی صفات خاصہ میں سے، بندے کا کمال اپنے کو عاجز سمجھنا ہے. چنانچہ جن حضرات کے قلب میں حق تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اپنی عظمت اور کبریائی کو منکشف کر، تو وہ اپنے کو ہیچ در ہیچ سمجھتے ہیں. ایک اور جگہ ہے میں نے پڑھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کسی پہ فضل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو اسی پہ منکشف کر دیتے ہیں. تو جب آپ کو اپنے عیوب منکشف ہو جائیں، اپنے عیوب نظر آنے لگیں، تو سمجھیے اللہ کا فضل ہوگا. نتیجہ کیا ہوگا؟ عیوب کے نظر آنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا وہ تو بیماریاں ہیں، وہ تو گناہ ہیں، وہ بھاگے گا معالج کے پاس، بیٹھا نہیں رہ سکتا. اس لیے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اصلاح چاہتے ہیں، اور ہفتے میں ایک خط لکھنا بھی ان کے لیے مشکل ہے، جو کہ سراسر علامت اس کی ہے کہ اپنے کو محتاج اصلاح ہی نہیں سمجھتے، یا اپنے عیوب سامنے نہیں. تو اگر اپنے عیوب سامنے نہیں ہے، وہ بھی شیخ سے پوچھو، وہ بتائے گا، وہ ایسا کھولے گا تمہارے عیوب کو تمہارے لیے، تم کو خود نظر آنے لگ جائے. کر کے تو دیکھو، عاجز بن کر تو دیکھو. جس شخص کے قلب میں حق تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی آ جاتی ہے، وہ اپنے کو عاجز سمجھتا ہے. ایک ملفوظ یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص پر حق تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی عظمت منکشف ہو جاتی ہے، تو اس کے دماغ میں کسی اور کی اصلاح کا وسوسہ بھی نہیں آ سکتا، تو وہ تو بس اپنی ہی اصلاح کی فکر میں لگ جائے گا. بھائی چیز ہی ایسی ہے کہ جس کے دل میں رائے برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور ہم بیٹھے ہیں لے کر اس کو. فرماتے ہیں حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ، جس شخص کی رستم کی قوت پر اور حاتم کی سخاوت پر نظر ہوگی. رستم بہت بڑا پہلوان گزرا ہے، بہت قوی تھا. جس شخص کو پتا ہوگا کہ ایسا بھی ایک شخص تھا، اور حاتم کی سخاوت بہت مشہور ہے، جس شخص کو یہ پتا ہوگا وہ اپنے کو قوی اور سخی نہ سمجھے گا، بلکہ اپنے آپ کو ناقص سمجھے گا. اور جس شخص کے پیش نظر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہوگا، وہ اپنے آپ کو تو کیا عالم سمجھے گا. یہی تو ہے، وہ اپنے آپ کو عالم نہیں، جاہل محض سمجھے گا. آج کل یہ خط ہو گیا ہے، تھوڑا سا کمال ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں. یہ تو مردوں میں بھی ہے، لیکن فرماتے ہیں یہاں پر اور عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہے، زیادہ ہے. اگر کوئی عورت ذرا نماز اور تلاوت کی پابند ہو جاتی ہے، وہ معمولات انہوں نے کچھ کر لیے، اب جناب اپنے کو رابعہ بصریہ سمجھنے لگتی ہے، اپنے کو رابعہ بصریہ سمجھنے لگتی ہیں، یعنی سب سے بزرگ، اور ہر ایک کو حقیر سمجھتی ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی کسی نے تربیت نہیں کی، اور انہوں نے اپنے کبر اور عجب کا کسی سے علاج نہیں کرایا. کتابیں پڑھ پڑھ کر دیندار ہو جاتی ہیں، کتابیں پڑھنے سے دینداری نہیں آتی. اس کی ایسی مثال ہے، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسی مثال ہے جیسے کوئی ڈاکٹری کی کتابیں دیکھ کر دوائیں کھائے اپنے مرض میں. کیا ہوگا اس کا؟ بجائے نفع کے کیا ہوگا؟ ضرر ہوگا. جب تک ڈاکٹر کی رائے سے دوا نہ کھائے کچھ نفع نہیں. اسی طرح چونکہ عورتوں کے اخلاق کی تربیت نہیں ہوتی، اور کسی اصلاح کرنے والے سے وہ رجوع نہیں کرتی، اور جو کچھ سمجھ میں آتا ہے کر لیتی ہیں، خود رائے تو اس کثرت سے عورتوں میں آ گئی ہے آج کل بالخصوص. ہر عورت اپنی رائے رکھتی ہے، اور شوہر بیچارہ اپنا، حالانکہ ہے تو داڑھی والا اور دیندار، لیکن بس داڑھی ہلاتا رہتا ہے. وہ عورتیں ایسا اس کو مغلوب کر لیتی. وہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم جیسا ناقص العقل کو ہم ایک عاقل مرد کے اوپر غالب ہوتے ہوئے، یعنی اتنا ایسا کر لیتی ہیں کہ اسی کے اوپر غالب آ جاتی ہیں. جو کچھ سمجھ میں آتا ہے یہ کرتی ہیں، اور اس لیے اپنے کو باکمال بھی سمجھنے لگتی ہیں. ایک لڑکی کا کسی شخص سے نکاح ہوا، وہ لڑکی نماز اور روزے کی پابند تھی، اور شوہر اتنا پابند نہ تھا، اور ذرا آوارہ سا تھا، یعنی ادھر ادھر گھومتا پھرتا تھا، نماز کے وقت میں گڑبڑ کر دیتا ہوگا. تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ افسوس، میں ایسی پرہیزگار اور ایسے شخص کے میں جال میں پھنس گئی، میری قسمت ڈوب گئی. حالانکہ بیوقوف یہ نہیں سمجھتی کہ اگر ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، تلاوت کی، تو یہ تو اپنا کام کیا، دوسرے پر کیا احسان کیا. کوئی دوا پی کر بھی فخر کرتا ہے کہ میں بڑا بزرگ ہوں کہ دوا پیا کرتا ہوں. جیسے ایک صاحب نے لکھا کہ صاحب دیکھیے، اگر ہم کو توفیق ہو جاتی ہے نماز کی، روزے کی، ذکر کی، اذکار کی، تو یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہے. یہ ہمارا کام کہاں ہے؟ ہمارا کام کچھ نہیں ہے. کوئی شخص اللہ تعالی کے اوپر کوئی احسان نہیں کر سکتا، کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا. یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کروا رہے ہیں. تو بس ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم جیسے نااہلوں کو یہ توفیق دے دی. ہم تو اتنے نااہل تھے، ہم تو اس قابل ہی نہیں تھے. کوئی اپنا جائزہ لے تو اس کو پتا چلے گا کہ بھائی ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے, اس قابل بھی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب توفیق دے دی. فرماتے ہیں حکیم الامت کہ کوئی دوا پی کر فخر کرتا ہے کہ میں بڑا بزرگ ہوں کہ دوا پیا کرتا ہوں, اسی طرح یہ سب طاعات جو ہیں جن کی توفیق ہو رہی ہے اس میں اپنا ہی نفع ہے, اس سے وہ شخص اپنا ہی حق ادا کر رہا ہے. یہ بھی تو دیکھو کہ کتنی نعمتیں ہم پر ہیں. اگر نعمتوں کو دیکھا جاوے تو در حقیقت یہ ہماری نماز روزہ تو کچھ بھی نہیں اس کے سامنے. اور دوسرے حضرات کو دیکھو, انبیاء کو دیکھو, اولیاء کو دیکھو, فرشتوں کو دیکھو, تو ان کی عبادت کے سامنے ہماری کیا ہے؟ کچھ عبادت ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں عبادت کی توفیق بھی دیتے ہیں اور عبادت کو ہماری قبول بھی کر لیتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے ہماری عبادت کی کہ کوئی شخص اب کسی اپنے مخدوم کی خدمت کرے, مثلا پنکھا چلے یا ہاتھ پیر دبائے, اب جناب وہ پنکھا تو چل رہا ہے کبھی کبھی منہ بھی مار دیتا ہے اور پیر ہاتھ تو دبا رہا ہے لیکن کہیں کہیں انگلی چبوتا ہے, ایسی کہ تکلیف ہو جاتی ہے. تو بجائے راحت کے مخدوم کو جس کی خدمت کی جا رہی ہے تکلیف پہنچی, مگر خوش اخلاقی کی وجہ سے وہ خاموش ہو جائے تو وہ خادم اپنی جہالت سے یہ سمجھے گا کہ میں نے بڑا کام کیا, حالانکہ بڑا کام تو مخدوم نے کیا کہ اس ناگوار خدمت کو, تکلیف دہ خدمت کو قبول فرما لیا, اس کو کچھ کہا نہیں. تو ہماری نماز اور ہمارے روزے اور ہماری عبادات تو بالکل اس قابل نہیں کہ ان کے اوپر ہم کبر کریں, عجب کریں. لا حول ولا قوت, یہ محض رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہماری ناقص عبادت کو بھی عبادت گردان دیتے ہیں, قبول بھی فرما لیتے ہیں. لیکن ایسی عبادت پر خوش ہونا اور فخر کرنا جہالت ہے, اور منشا اس فخر و کبر کا وہی جہالت ہے. جس قدر عقل کم ہوتی ہے اسی قدر یہ مرض کبر کا زیادہ ہوتا ہے, چنانچہ مردوں کی نسبت عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہے. حاصل یہ ہے کہ جو اضطراری نقائص ہیں دین اور عقل کے لحاظ سے, ان پر نظر ہو اور توجہ ہو عورتوں کے کہ بھائی ہم تو ہیں ناقص, ہماری تو نماز بھی معاف ہو جاتی ہے اور ہماری شہادت بھی جو ہے ویسی نہیں جیسی مردوں کے ہوتی ہے, تو ان کے ازالے پہ تو قدرت نہیں, لیکن اس پہ نظر کر کے گردن تو جھکاؤ, اپنے کبر کو تو دور کرو, تو یہ کبر کو دور کرنے میں مفید ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو, یعنی تھا تو یہ عورتوں کے لیے مضمون اور بہت کم اس میں سے ابھی پڑھا ہے, باقی انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھیں گے, لیکن مردوں اور عورتوں سب کے لیے بڑی عبرت کی بات ہے کہ دیکھیے ہم سب کو اپنے اسلام میں لگ جانا چاہیے. یہ جو کبر اور عجب ہے اس سے تو جب تک چھٹکارا حاصل نہیں کریں گے جنت کا سوال ہی نہیں ہے نا. اور عورتوں میں یہ مرض زیادہ فرمایا ہے نا, سب کو جو پڑھ کے سنایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو اس لیے عورتیں ہوں یا مرد سب کو اپنی اسلام لینے چاہیے, اور عورتوں کو تو بہت زیادہ لگنا چاہیے, اور اپنے وظائف اور اپنی نماز اور روزوں کو سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے. دیکھیں اسی میں آگے لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسی عورت کا ذکر کیا گیا جو نفل نماز روزے بہت کرتی تھی لیکن اخلاق اچھے نہیں تھے, پڑوسی خوش نہیں تھے. میں مفہوم عرض کر رہا ہوں, حدیث شریف کا, حدیث شریف سامنے نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت کے بارے میں کہ ہی فی النار, یہ دوزخی ہے. کس وجہ سے؟ کبر تھا, عجب تھا, اپنے اخلاق کی اصلاح نہیں کرائی تھی. اسی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو بھر دیں گے جہنم کو. تو وہ وجہ یہی ہے کہ ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے, ہر ایک کو اپنی جگہ پہ کوشش کرنی چاہیے. یہاں کوئی اجتماعی اصلاح نہیں ہوتی, ہر شخص کو انفرادی طور سے بہت کوشش کرنی چاہیے, ایک شیخ کو تلاش کرنا چاہیے, اس شیخ کو تلاش کر کے اس کو خط لکھنا چاہیے ہر ہفتے, اپنے خرابیاں اپنے عیب بتانے چاہیے. اور یہ بعض لوگ لکھ دیتے ہیں کہ صاحب کسی نے عملیات کر دیا, کسی نے جادو کر دیا. بھائی جادو کر دیا, عملیات کر دیا, اس کا تو علم ہم لوگوں کو نہیں ہے, اس سے ہمیں مطلب بھی نہیں ہے. ہمیں تو بتاؤ جو تم اختیاری خرابیاں جھوٹ بول دیتی ہیں, غیبت کر دیتی ہیں عورتیں یا مرد بھی, غصہ مردوں کا تو بہت زیادہ ہے, ان کی علاج کراؤ, ان کا علاج کراؤ. دیکھیے جو جس شخص کو بھی آخرت کی فکر ہوگی ان کا علاج کرائے گا تو وہ اپنے شیخ کو لکھے گا, بتائے گا یا نہیں, بس اسی کی کمی ہے اصل. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین, اللہم آمین.